بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وطائفة كفرت فأيدنا الذين آمنوا على الذين لا يعلمون درود بجي محمد وآل محمد بعد ایدان محترم سورہ صف میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایمان لانے والوں سے کہ ایمان لانے والوں تم سب اللہ کے مددگار بنو اللہ کی نصرت کرنے والے بنو جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے اور اصحاب نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ان پر ایمان لایا اور ایک گروہ ان سے منکر ہو گیا تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے ان پہ غلبہ اور نصرت عطا کی دو بھی محمد و آل محمد اس بنا پہ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور محور در حقیقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ہم رکاب خون امام حسین علیہ السلام کی آرزو اور اپنے امام وقت کی نصرت و مدد ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہمارا ہر عمل جو باعث اجر و ثواب ہو جو باعث تقرب الہی ہو جو ہمیں اللہ سے قریب کر سکے اور اسی ذیل میں اسی ضمن میں محمد آل محمد کے جوان کی منزلوں کو ہم سے قریب کر سکے اس میں دوسری تمام شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے ان تمام اعمال پر امام زمانہ کی نگاہ توجہ اور دستخط ہونے چاہیے اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور نگاہ نہ ہو اور ان کے دستخط ہمارے اعمال پہ نہ ہوں تو وہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے ولایت اسی کو کہا جاتا ہے یہ جو ہم سنتے ہیں کہ بغیر ولایت علی کے نماز نماز نہیں روزہ روزہ نہیں حج حج نہیں زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں یہ ولایت امام زمانہ کے پاس موجود ہے اور اس ولایت کے تحت تمام اعمال قبول کیے جائیں گے لہذا توجہ رہے عزیزان گرامی یہ صرف ایک احتجاج نہیں ہے مخالفین نظریہ امامت و ولایت کے لیے کہ ہم کے جو ولایت علی کو نہیں مانتا اس کی نماز نماز نہیں روزہ روزہ نہیں صحیح ہے کہ وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے لیکن یہ بات ہمارے لیے بھی قابل غور ہے کہ اگر ہم اس ولایت کے تقاضے پورے نہ کریں تو ہمارا کوئی عمل بشمول عزاداری قبول نہیں ہے لہذا یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے اور یہیں سے ولایت مولا علی اور اسی تسلسل میں ولایت امام عصر علیہ السلام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ اگر امام کا دستخط نہ ہو ہمارے اعمال پر توجہ رکھیے گا ذہن گرامی تو کوئی عمل قبول نہیں اس لیے کہ زمانے کے ولی کے توسط سے زمانے کی حجت کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں بلکہ ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں لہذا اگر اس کی توجہ اور عنایت نہ ہو اور اس کے دستخط ہمارے اعمال پہ نہ ہوں تو پھر کوئی عمل قبول نہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے کہا کہ کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہمارے لیے مددگار بنے گا. اور آئے مجیدہ جو شروع ہو رہی ہے وہ اس انداز سے شروع ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, بات ہے ایمان والوں سے, خطاب ہے ایمان والوں سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والوں کا بالا ترین مزاق کون ہے عزیزہ نگرم؟ وہی ہیں کہ جو کل ایمان کے ماننے والے ہیں, جو کل ایمان کے ماننے والے ہیں, جو علی کو امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کہتے ہیں, وہی اس خطاب کے اصل حقدار ہیں. توجہ رکھیے, ممکن ہے خطاب عمومی ہو لیکن یہ خطاب عمومی تو ہے لیکن یہ خطاب پہنچے گا اس تک جس کے دل میں ولایت علی ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, کونوا انصار اللہ, اللہ کی مددگار بن جاؤ. اللہ کے مددگار بن جاؤ. انصار اللہ, انصار کسے کہتے ہیں؟ نصرت کرنے والے کو, مددگار کو کہا جاتا ہے. اس کی آواز تھوڑی سی دور بھیجے محمد و آل محمد. جیسے کہ حضرت کما قال عیسیٰ, عیسیٰ ابن مریم, جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار, انہوں نے کہا میں اللہ کے راہ میں آپ کی مددگار. اب اللہ نے ایک فیصلہ کن ایک ایسی بات کہی ہے, فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ, جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, تو پھر ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ منکر ہو گیا. توجہ رکھیے گا, مجھے ان لوگوں سے کوئی کام نہیں ہے کہ جو نبی خدا پر ایمان نہیں لائے, مجھے کام ان سے ہے کہ جنہوں نے اقرار بھی کیا اور ثابت قدم بھی رہے, جو ثابت قدم بھی رہے ان سے ہمارا کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, ہم نے ایمان لانے والے گروہ کو, توجہ رکھے گا, اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لانے والے کتنے تھے, کافر ہو جانے والے کتنے تھے, ساتھ آنے والے کتنے تھے, ساتھ نہ آنے والے کتنے تھے, حمایت کا دعویٰ کرنے والے کتنے تھے, اس حمایت کو عملی جامہ پہنانے والے کتنے تھے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا کہ ایک گروہ ایمان لایا, ایک گروہ کافر ہو گیا. دیکھیں مشیت خداوندی کی نگاہ سے اگر معاملات کو دیکھا جائے تو کم و زیادتی کو دیکھا نہیں جاتا, حق پر ہونا دیکھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ایک گروہ ایمان لایا. اب میں اللہ سے پوچھوں, اللہ بتا کہ کتنے لوگ ایمان لائے کہ جو دعویٰ کر رہے تھے, کتنے لوگ تھے مخالف. اللہ کہہ کہ اس چکر میں مت پڑو, یہ شمارش, یہ گنتی, یہ دنیاوی معاملات ہیں, لیکن جو حق والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے میدان عمل میں کود جاتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یا ہم جیسے مادی لوگ کہیں گے بھائی کتنے ایمان لائے, کتنے لوگ کافر ہوئے, یہ خدا کی نگاہ میں اہم نہیں ہے, اس لیے بیان نہیں کہ تعداد اہم نہیں ہوتی عزیزہ نگرامی, توجہ رکھیے گا. لہذا اللہ نے ذکر نہیں کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, اب توجہ رکھیے گا, پہلے کہا دو گروہ, ایک گروہ ایمان لایا, کس چیز پر ایمان لایا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پہ ایمان لایا اور ان کے وعدے پہ ایمان لایا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں. حضرت عیسیٰ سوال کر رہے ہیں من انصاری اللہ, تم میں سے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کی تبلیغ میں میرا مددگار بن جائے. فآمنت طائفہ, ایک گروہ ایمان لایا, ایک گروہ کافر ہو گیا. توجہ رکھیے گا, اب یہ مسئلہ نہیں ہے, اب وہاں پر ایمان و کفر کو کہا لیکن اگلے مرحلے میں اللہ نے کفر کا ذکر نہیں کیا. اللہ کس انداز سے بیان کر رہا ہے؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, جو ایمان لائے ہم نے ان کو فتح و نصرت عطا کی ان کے دشمن کے مقابلے میں. پتا چل گیا جو منکر ہوتا ہے وہ دشمن قرآن و اہل بیت بن کے سامنے آتا ہے. اور تاریخ کا یہی خاصہ رہا ہے کہ جو بھی دشمن
بن کے سامنے آئے گا وہ ہمیشہ منکر رہے گا, توجہ رکھیے گا, انکار کرے گا, کسی بھی صورت سے انکار ممکن ہے. لہذا اللہ کی راہ میں انبیاء نے مدد مانگی ہے, توجہ رکھیے گا, انبیاء نے مدد مانگی ہے, اولیاء نے مدد مانگی ہے, اوصیاء نے مدد مانگی ہے, سرکار دو جہاں اپنے ساتھ اصحاب تیار کر رہے ہیں تاکہ کس طریقے سے دین اسلام کو پھیلایا جا سکے. اور عجیب منزل ہے, توجہ رکھے گا, عجیب منزل ہے, یہ اصحاب تیار کرنے کی فکر رسول اللہ کے ذہن میں اس وقت سے ہے جب سے دعوت ذوالعشیرہ کا آغاز ہوا ہے, اس وقت سے. اب دیکھیے الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں, تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں, الفاظ کے استعارے جدا جدا ہو سکتے ہیں, لیکن تمام انبیاء کا مقصد ایک ہے, وہ کیا ہے؟ توحید خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اب حضرت عیسیٰ کسی اور خدا کی تبلیغ نہیں کر رہے, حضرت آدم کسی اور خدا کی تبلیغ نہیں کر رہے, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کسی اور خدا کی تبلیغ نہیں کر رہے, یہ سب اسی خدا کی تبلیغ کر رہے ہیں جس نے محمد عربی کو مبعوث بر رسالت کیا ہے. ایک ہی خدا ہے, ایک ہی رب ہے, ایک ہی خالق ہے, اسی کی ہر زمانے کے لحاظ سے تعبیریں مختلف ہو جائیں گی. اب کوئی کہہ رہے کہ کوئی ہے جو ہماری راہ میں مدد کرے, ہے کوئی جو ہمارے پیغام کو آگے پہنچا. اب تعبیریں مختلف ہیں, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ہر نبی کی تعبیر لے کر آؤں اور اس کے قرآنی لحاظ سے تشریح کروں, توجہ رکھیے گا. صرف یہاں پر ایک اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں. اب دعوت ذوالعشیرہ کا آغاز ہو رہا ہے. دعوت ذوالعشیرہ یعنی اپنے قرابت داروں کو, اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو تاکہ اسلام کی, اسلام کا جو پیغام حقانی ہے وہ ان کے دلوں تک, ان کے گھروں تک, ان کی سماعت تک پہنچ جائے. اب رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا اور سارا انتظام کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں. توجہ رکھیے گا, 10-11 سال کا سن ہے, اس سے زیادہ کوئی سن نہیں ہے مولا کائنات کا. اب دیکھیے آپ کے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت ہونے والی ہو, توجہ رکھیے گا, بات ہے نصرت کی. اور یہ جو رسول اللہ مولا کائنات کو دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام و انصرام دے رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, یہ بلا وجہ نہیں ہے. یہ علی کی لیاقت کو لوگوں پہ ظاہر کرنا تھا کہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں, توجہ رکھیے گا, جو دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام کر سکتا ہے وہ روز قیامت تمہارے ایمانوں کو بھی بچا سکتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. انتظام کیا, 10-11 سال کا سن ہے اور ماشاءاللہ سے لوگوں نے کھایا بھی. اب یہاں پر رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو راہ خدا میں بھی مدد کرے؟ آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی دعوت ہو, بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہو, جی آپ کی زندگی داؤ پہ لگی ہو اور آپ بہت بڑا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہوں, اعلان کرنے جا رہے ہوں, اور وہاں پہ آپ کسی بچے سے کہیں بیٹا یہ لو پیسے اور جاؤ دعوت کا انتظام کرو, میرے مہمان آنے والے ہیں, تو صاحبان عقل کہیں گے جناب آپ کو کیا ہو گیا, اتنی بڑی امپورٹنٹ دعوت میٹنگ اور اس کا انتظام اور انصرام ایک 10-11 سال کے بچے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے, لیکن اگر نگاہ رسالہ سے دیکھا جائے تو علی کو بچہ نہیں سمجھتے, علی کو ایک قابل اور لیاقت دار سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے پورے انتظام دیا. اب وہاں پہ کہا حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کی راہ میں, توجہ رکھیے گا, یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, من یوازرنی علی ھذا الامر, جو اس امر رسالت میں میرا وزیر بنے گا, توجہ رکھیے گا, من یوازرنی, یوازرنی جو اس کار رسالت میں میرا وزیر بنے گا, میرے بوجھ کو اٹھائے گا, کل وہ میرا جانشین ہوگا. مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں, علی بیٹھ جاؤ, دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, علی بیٹھ جاؤ, دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, 3 مرتبہ کھڑے ہوئے, حجت تمام کر دی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ امر رسالت میں, خدا کی تبلیغ میں, خدا کے پیغام توحید کو پہنچانے کے لیے شریک ہوں. اب سمجھ میں آ گیا کہ عزیزان گرامی اگر ابراہیم پکاریں گے تو ان کے چاہنے والے جواب دیں گے, عیسیٰ پکاریں گے چاہنے والے جواب دیں گے, موسیٰ پکاریں گے چاہنے والے جواب دیں گے, محمد عربی دعوت ذوالعشیرہ میں پکاریں گے چاہنے والے جواب دیا کرتے ہیں. محمد اور صرف جواب نہیں دیا مولا کائنات نے، کہا کہ میں حاضر ہوں، اب کہا کہ یہ میرا جانشین ہوگا. تو لوگوں نے ازرہ مزاح جو ہے حضرت ابو طالب سے کہا، لو بھائی اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو، کیونکہ کہا کہ یہ میرا وزیر ہوگا. تو اس طریقے سے اس پیغام رسالت کو سرکار دو جہاں لے کے چلے، اور یہ ولایت مولا کائنات تک منتقل ہوئی. اور یہی نعرہ من انصاری الی اللہ، یہی نعرہ مختلف تعبیروں سے ہر دور کے امام نے لگایا ہے، توجہ رکھیے گا. یہی نعرہ امام علی نے نہج البلاغہ میں مختلف انداز سے لگایا ہے، توجہ رکھیے گا. ہر امام کی تعبیر مختلف ہے، اب امام نے تعبیر مختلف ہے لیکن روح مطلب ایک ہی ہے سب کا، کہ کون ہے کہ جو علی کے ہاتھوں کو مضبوط کرے. اب یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جیسے ناقص اور غیر معصوم انسان امام کی مدد کر سکتے ہیں، یا امام معصوم کو کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے، یا اگر جسارتاً ایک تعبیر استعمال کروں، کیا امام کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ محتاج ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ تعبیر استعمال کر رہا ہوں. ان سب کا جواب اس بات پہ ہوگا، توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ کسی بھی امام کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ذاتی معاملات میں، شخصی معاملات میں، انفرادی زندگی میں اپنی ولایت تکوینیہ کو استعمال کرے. روحانی طاقت جس کو آپ کہتے ہیں، قطب عالمین کا جس کو آپ کہتے ہیں، یا جس کو آپ دعائے نظمہ میں پڑھتے ہیں، این السبب المتصل بین الارض والسماء، زمین و آسمان کے درمیان جو ہستی اور رابطے کا کام کر رہی ہے، جس کو قطب عالمین کا حجت الہی، حجت خدا، ولی اعظم کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ ہر دور کا امام معصوم ہوتا ہے. اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ذاتی معاملات میں کیا کرے، اپنی ولایت تکوینی، اپنی روحانی طاقت کو استعمال کرے. اور نہیں کیا. کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے پانی کو زمین سے نکالنا کوئی مشکل مرحلہ تھا؟ نہیں. کیا امام سجاد کے لیے، یہ جناب عباس کے لیے، جناب علی اکبر کے لیے ان لوگوں سے لڑنا کوئی مشکل مرحلہ تھا؟ نہیں. توجہ رکھیے گا دینی گرامی، امام کو ولایت تشریع یعنی جو اللہ نے حق حکومت دیا ہے کہ تم حکومت ہو، تم ہمارے نمائندے ہو، تم ہماری سیاست کو آگے بڑھانے والے ہو، سیاست الہیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ سیاست الہی کے نمائندے ہیں. اس کے تحت اللہ نے حق حکومت اہل بیت کو دیا ہے، کہ حق حکومت اگر حق ہے کسی کا تو وہ اہل بیت کا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، حق حکومت زمین کے وارث کون ہیں؟ میرے نیک بندے ہیں. نیک بندے میں اہل بیت سب سے افضل اور سب سے آگے اور سب سے اسبق نظر آتے ہیں. اس بنا پر امام کو دین خدا کے نفاذ کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، یا اگر جسارتاً ایک تعبیر استعمال کروں، امام محتاج ہے. یہ محتاج معنی میں نہیں ہے کہ اس کی امامت پہ کوئی فرق آئے گا، اس کی ولایت پہ کوئی فرق آئے گا. توجہ رکھیے گا دینی گرامی، وہ امام ہے، وہ ہادی ہے، وہ رہنما ہے، خواہ 25 سال کا فاصلہ آ جائے یا 50 سال کا فاصلہ آ جائے، وہ ہادی ہے. اس کی امامت، ولایت، مناقب، فضائل، درجات، حسنات، مقامات، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. فرق کہاں آئے گا کہ اگر تم ساتھ نہ دو، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کا نام لینے والے اس کا ساتھ نہ دیں، تو یہ امام بظاہر کامیاب نہیں ہوگا. اور یہی ہے کہ 120,000 صحابہ کے مجمع میں من کنت مولاہ فہذا علی المولا کی صدا سننے والے مسلمان ولایت کی گواہی کے لیے نہیں آئے. یہ خود ایک الگ موضوع، کیوں نہیں آئے؟ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے لوگوں نے سنا، سمجھا، اقرار کیا، بیعت لی اور پھر میدان عمل میں نہیں نکلے؟ یہ پورا ایک موضوع ہے عزیزان گرامی. امام حسن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، بظاہر امام کو کیا ہوا، ایک صلح کا سامنا کرنا پڑا. یہی لوگ ساتھ نہ دیں کیا ہوگا عزیزان گرامی، امام حسین کو تحقیق کر دیا جاتا ہے، امام سجاد کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھے گا، امام کو ہماری اور ہم کو امام کی ضرورت ہے دین خدا کے نفاذ کے لیے. اور یہی بائی نہیں نصرت دین الہی, یہ وہ تعبیر ہے کہ جس کو اہل بیت علیہم السلام نے دعاؤں کے قالب میں ہمارے ذہن و قلب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ جو کوشش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یا عمدن استعمال کر رہا ہوں, قصدن استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ ان کا کام کیا ہے کہ کھول کے وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام ہی کم کھول کے بیان کر دیں, قبول کرنا نہ کرنا, عمل کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے. توجہ رکھیے گا زندہ نگرہ میں, ہر دور کے امام نے اپنے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے پیغام کے لیے ناصروں کا سوال کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ کے اصحاب میں امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب با وفا کے سلسلے میں فرماتے ہیں جیسے اصحاب و ساتھی مجھے ملے ہیں, نہ بابا علی کو ملے نہ بھائی حسن کو ملے. توجہ رکھیے گا, اتنے با وفا اصحاب. انشاءاللہ مصائب آئیں گے تو میں دو جملے ضرور عرض کروں گا اس با وفا اصحاب کے بارے میں کہ ان سے ان کی وفا کا کیسے اندازہ لگایا جائے. نصرت دین الہی آرزو رہی ہے ائمہ کی, اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کا امام اس دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھا. امام علی آگے بڑھے, امام حسن آگے بڑھے, امام حسین علیہ السلام ایک نئی روش کے تحت آگے بڑھے, امام سجاد ایک نئی روش کے تحت اس دین کے پیغام کو لے کے آگے چلے. اور یہی وجہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام کے جن کے ہاتھوں پر اللہ نے فتح و نصرت لکھی ہے, جن کے ہاتھوں پر غلبہ لکھا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ جس کے ہاتھوں پر دین غلبہ پائے گا وہ کون ہے؟ ہمارے زمانے کا امام ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اس آئے مجیدہ میں بھی اللہ نے کہا ایک گروہ ایمان لایا, ایک گروہ کافر ہو گیا, تو ہم نے اس گروہ کو جو ایمان لایا اس کے دشمنوں پر فتح و نصرت عطا کی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, ظاہر ظہر سے ہے, ظہر ظہیر کو کہتے ہیں, ظہیر ظہیر مددگار کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہماری پیٹھ کو بھی ظہر کہا جاتا ہے, ظہر کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے, کوئی آپ کا ساتھی ہو, کوئی آپ کا رفیق ہو. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, یہ غلبہ پانے والے ہو گئے. اب خدا کی خدا نے یہ نہیں بیان کیا کہ کتنا عرصہ لگا, کتنے لوگ قتل ہوئے, کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے لوگ قیدی بنے, یہ ابھی اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ نتیجہ تمہارے ذہنوں میں رہے کہ تاریخ میں ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا معرکہ قرار دیا ہے کہ اس معرکے میں فتح حق اور حق والوں کی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو حضرت موسیٰ کے واقعے اور قصے میں فتح کس کی؟ حضرت موسیٰ کی, کہ سامنے دریا پیچھے فوج. توجہ رکھیے گا, وہاں پر بھی لقمہ دینے والے بہت ہیں, ارے موسیٰ مروا دیا, یہ کہاں ہمیں لے آئے, سامنے دریا ہے تیرنا بھی نہیں آتا, پیچھے ننگی تلواریں, ارے کم سے کم سوکھی روٹی تو مل رہی تھی, غلامی کر رہے تھے, سوکھی روٹی تو مل رہی تھی, گھروں میں تو تھے, سر پہ چھت تو تھی, سامنے دریا, تیرنا بھی نہیں آتا, پیچھے فوج ہے. حضرت موسیٰ مسکرائے ہوں گے یقیناً کہ دیکھیں کیسی کیسی قوم اور کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے نظریات. کیا ہوا؟ اللہ کا نبی کی جب ساتھ ہو تو پھر شکست ممکن نہیں ہے. عصا مارا, وہ واقعہ سنا ہوا ہے, فتح نصیب ہوئی, کامیاب ہوئے. ہر دور میں ہر نبی کو اسی طریقے سے 11 ائمہ کی تحریک میں ائمہ نے بھرپور کوشش کی, اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, کما حقو ساتھ دینا چاہیے تھا. اب خدا نے کہا کہ 12 جو ہے وہ ہمارے پاس رہے گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہم اس کے لیے ایک فوج تیار کریں گے. عزیزان گرامی, یہ زمانہ جو ہے وہ امام کی تیاری کا زمانہ ہے. اور اگر دیکھنا یہ ہو کہ ہماری مجلس, ہمارا ماتم, ہمارا گریہ کیا واقعاً صحیح ہے, صحیح روش و نہج پر ہے, تو یہ بات یاد رکھیے گا, جس مجلس میں, جس گریے میں, جس ماتم میں, جس علم میں, جس ادا خانے میں امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کی بات نہ کی جائے وہ حقیقی عزاداری نہیں ہے.
آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے آپ کے پاس، کیسے بات کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ جس ممبر سے امام زمانہ کے انقلاب کی بات نہ کی جائے، جس ماتم میں، جس مرثیہ نوحے و سلام میں امام زمانہ کی مدد کی بات نہ کی جائے، وہ عزاداری نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ خوب دلیل آئمہ کے جملے ہیں، زیارت عاشورہ ہے. اگر ایک شخص ایک بات کہے تو آپ کہیں کہ جناب آپ کی بات ہے، لیکن ایک وقت ایک امام ایک بات کرے، توجہ رکھیے گا کس کی بات میں زیادہ وزن ہے. ہر شخص کہے گا کہ امام کی بات میں زیادہ وزن ہے. ایک بچہ پہلی جماعت کا وہ ایک بات کہے اور ایک پروفیسر ایک بات کہے، یقیناً آپ کہیں گے پروفیسر کی بات. ایک پروفیسر ایک بات کہے، ایک پی ایچ ڈی جو کئی پی ایچ ڈی ہو وہ ایک بات کرے، آپ کہیں گے جناب ان کی کئی پی ایچ ڈی تھے، ان کی بات میں وزن ہے. ایک عام آدمی ایک بات کہے، اس کی بات میں وزن ہوگا یا وہ جو تمام علموں کا امام ہے، توجہ رکھیے گا اس کی بات میں زیادہ وزن ہوگا. اب اگر زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں کیا ہے، اَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ اِمَامِ مَنْصُور مِنْ اَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. یعنی آپ امام حسین کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ زیارت کس کی پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین کی. روز عاشور، زیارت عاشور روز عاشور پڑھی جاتی ہے، ویسے کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے. مولا اللہ مجھے توفیق عطا کرے، رزق دے، ان یرزقنی، رزق دے مجھے. رزق کیا چیز ہوتی ہے؟ رزق ہوتی ہے جس کو مانگا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، کل ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے ہم، تو وہاں پہ ہم نے رزق کے موضوع پہ گفتگو کی تھی، جس میں ایک حدیث میں سنا کے گزر جاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ رزق دو قسم کے معصوم فرماتے ہیں. ایک رزق وہ ہے کہ انت تطلبہ، جس کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ رزق یطلبک، اور ایک رزق وہ ہے جو تمہیں تلاش کر رہا ہے. ہماری ساری توجہ اس رزق پہ ہوتی ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس رزق سے غافل ہوتے ہیں جو ہماری تلاش میں ہوتا ہے. یہ مجلسیں اس رزق کا پتہ دیتی ہیں جو ہمارے گھروں تک آنا چاہتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پانی کا انتظام ہے؟ ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد. ایزن گرامی توجہ رکھیے گا، دلیل کیا ہے کہ ہماری عزاداری میں اگر امام زمانہ کی تیاری نہیں ہے، یعنی امام وقت، امام وقت یعنی حجت خدا، ولی خدا، ولی خدا یعنی جس کی رضا سے اللہ راضی، جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض. توجہ رکھیے گا، میزان حق ہے نا یہ، توجہ رکھیے، میزان حق ہے. امام، امام راضی اللہ راضی، امام ناراض اللہ ناراض، امام کے سگنیچر ہیں کسی کے نام اعمال پر، قبول ہے. لاکھ سجدے کیوں، لاکھ نمازیں پڑھیں، امام زمانہ کہ اگر سگنیچر نہیں ہے دستخط نہیں ہے قبول نہیں ہوگا. ولایت اسی کو کہا جاتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے منکر علی سے کہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ تیری نماز ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر ولایت علی کے اعمال قبول نہیں ہوتے. یہ ولایت امام زمانہ کے لیے بھی ثابت ہے، ایسا نہیں کہ امام زمانہ کی ولایت کچھ اور ہو، مولا علی کی ولایت کچھ اور ہو، ایک ہی ہے. اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد کا مطلب ہی یہی ہے کہ غدیر خم کے میدان میں علی مرتضیٰ کے ہاتھ کو اٹھا کر جس ولایت کا اعلان ہوا تھا، وہ ولایت حسن کے لیے بھی ثابت ہے، حسین کے لیے بھی ثابت ہے، امام سجاد کے لیے بھی ثابت ہے، امام باقر کے لیے بھی ثابت ہے، امام صادق کے لیے بھی ثابت ہے، امام موسیٰ کاظم کی ولایت بھی وہی ولایت ہے جو ان کے جد کی ولایت تھی، امام رضا تک جو ولایت پہنچی ہے وہ بھی وہی ولایت تھی جو میدان غدیر خم میں پہنچی ہے، اور امام زمانہ کی بھی ولایت وہی ہے کہ جو علی مرتضیٰ کی ولایت کا تسلسل ہے. اگر امام کی ولایت کو درمیان سے نکال دیا جائے، کوئی عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ امام ہے کہ جس کے توسط سے یہ تمام اعمال قبول ہوتے ہیں، کم سے کم دو مرتبہ امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ خدمت پیش کیے جانے میں بڑی لطیف تعبیر ہے، میں اس میں وارد نہیں ہوں گا۔ یہ پیش کرنا ایسے نہیں کہ امام کے سامنے صحیفے لائے جا رہے ہوں اور امام چیک کر رہے ہوں، توجہ رکھیے گا۔ وہ علی مرتضیٰ جس کی تلوار چلتے چلتے رک جاتی تھی، لوگ پوچھتے تھے مولا علی یہ تلوار چلتے چلتے ہٹ کیوں جاتی ہے، مولا کہتے ہیں تو شکل دیکھ کے تلوار چلاتا ہے، میں کردار دیکھ کے تلوار چلاتا ہوں۔ قتیم النار والجنہ کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزان گرامی کہ ایک آئے گا علی اس کا نام اعمال پڑھیں گے، ہاں بھائی یہ ہمارا ادھر بھیج دو، یہ ادھر والا ادھر بھیج دو۔ قتیم النار کا مطلب یہ ہے آپ ادھر سے عمل کرتے جا رہے ہیں، آپ کے نام اعمال پر مہر علی سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ نام اعمال کا امام زمانہ کی خدمت میں آنا ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سلمان کا آخری وقت آ پہنچا۔ کسی نے پوچھا سلمان تمہیں غسل کون دے گا؟ یقین دیکھیے کیا ہے، امام اپنے امام وقت اپنے ولی خدا پر یقین اتنا ہونا چاہیے۔ اگر ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اب سلمان سے پوچھا سلمان بتاؤ کہ تمہیں غسل کون دے گا، سلمان کا مدائن میں آخری وقت ہے، اعتذار کا عالم ہے۔ کہا کہ وہی کہ جس نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے۔ کہنے والا کہہ گا یہ جملہ، سننے والے تعجب سے، تم یہاں علی وہاں، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، میں بات ثابت کر رہا ہوں کہ امام زمانہ کس طرح ہمارے صحیفوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارا نام اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سلمان سے پوچھے کون غسل دے گا، کہا کہ وہی جس نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے۔ اب ادھر مولا یا کوفے میں ہے یا مدینے میں جہاں پر بھی تھے اس ٹائم، کہنے لگے کہ قمبر ادھر آؤ۔ جی مولا، ذرا دستک گنتی گنو۔ قمبر کہتے میں نے دستک گنتی گننی شروع کی، ایک دو تین چار، ابھی دستک نہیں پہنچاتا، اپنے آپ کو مدائن میں سلمان کے سامنے وجود میں پاتا ہوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی مرتضیٰ وہ ہے کہ سلمان قمبر سے کہہ رہا ہے کہ دستک گنتی گنو، یعنی سلمان، یہ سلمان تک پہنچنے کے لیے یہ دستک گنتی کیوں گنوائی جا رہی ہے؟ یہ ہم جیسے مادی انسانوں کو کاؤنٹنگ میں لگا کر علی مرتضیٰ در حقیقت ایک حقیقت کا پتہ کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ گنتی تمہارے لیے ہے، تم گنو گے ایک قدم، دو قدم، تین قدم، چار قدم، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، زمین سمٹ کر ہمارے قدموں تلے جمع ہو جاتی ہے۔ یہ تمہارے لیے ہے کہ تم گنتی گنو، ایک دو تین چار، کتنے قدم اٹھا لیے، ہم ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ارادہ کریں زمین سمٹ جائے، یہ ارادہ کریں آنے واحد میں صحیفے کھل کے سامنے آ جائے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام کی اگر توجہ نہ ہو ہمارے اعمال پر، عزیز گرامی، اب کثرت کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، آپ دعائے نظبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے نظبہ میں ہم پڑھتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ اس عالمی حکومت انصاف کے قیام کے لیے خون امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لازمی و ضروری ہے۔ جب تک امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، دنیا میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، ہو نہیں سکتا کہ کوئی عزادار ہو اور امام زمانہ کا منتظر نہ ہو، ممکن نہیں ہے، کیوں؟ اس نے آنا ہے، وہ آئے گا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اسی طرح کے لیے اب ہر دور میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ تھے کہ جو آئمہ کا ساتھ دینا چاہتے تھے، آئمہ کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بزم میں، رزم میں، حضر میں، سفر میں، ہر جگہ آئمہ کے ساتھ تھے، لیکن کیا وہ کربلا میں موجود تھے؟ نہیں۔ بہت سے لوگ تھے کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی کردار کی پاکیزگی دیکھ کر امام نے ان کو بلایا۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ راستے میں حسین کا خیمہ اور ان افراد کا خیمہ ساتھ ساتھ ہے، امام خود گئے چل کے، فرزند زہرا خود گئے چل کے، کیا ہوا؟ کہا کہ آؤ ہمارا ساتھ دو۔ کہا کہ مولا مجھے پتا ہے میری مدد سے آپ بچیں گے نہیں، بچیں گے نہیں، یہ میرا گھوڑا لے جائیے، یہ تلوار لے جائیے، امام چل کے آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بدبختی ہے یا نہیں؟ امام نے کہا جب تو اپنی جان نہیں دے سکتا تو تیرا تلوار اور تیرا مال لے کے میں کیا کروں گا؟ توجہ رکھے گا۔ یہاں پہ ایک نوجوان دوستوں کے لیے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم امام زمانہ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم آرزو ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ تم کربلا جا رہے ہو اور بین پہ تمہاری سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا نصرت امام، یعنی امام وقت کی نصرت کروں، میں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کروں۔ واقعی یہ بہت بڑا درجہ ہے ایک مومن کے لیے، ایک عددار کے لیے، ایک شیعہ کے لیے، وہ اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آماد و تیار کرے۔ میں نے کسی محفل میں، کسی مجلس میں کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم سب منتظر ہیں، اگر امام زمانہ بھی آ جائیں، نوجوانوں سے زیادہ میرا یہ خطاب ہے، اور وہ آ کے کہیں کہ بیٹا اپنا موبائل مجھے دے دو اور اس موبائل میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کرو، کوئی چیز مٹاؤ نہیں، حذف نہیں کرو، جو ہے ایسے ہی دے دو، کیا ہمارے نوجوان اپنا موبائل بغیر کچھ اس میں سے مٹائے ہوئے، ڈیلیٹ کیے ہوئے، صاف کیے امام کو دے سکتے ہیں؟ یا ہمارے گھروں میں جو ڈشیں لگی ہیں، کیبل چل رہے ہیں، امام زمان آئیں اور ہم سے کہیں کہ جناب آپ عزادار ہیں ماشاءاللہ سے، عزا خانہ بھی آپ کے گھر ماشاءاللہ، ماتم بھی کرتے ہیں، الجل بھی کہتے ہیں، ذرا مجھے لسٹ دکھا دیجئے کہ جو آپ کے گھر میں چینل آ رہے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جو خوشی خوشی دکھائیں گے؟ مولا یہ ہے، جو شخص اپنے موبائل کی قربانی نہیں دے سکتا، جو شخص اپنے گھر کے چینلز کی لسٹ امام کو نہیں دے سکتا، وہ امام کے لیے کیسے اپنی جان کا نذرانہ دے سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے خلوص شرط ہے، یقیناً خلوص سب میں ہے، یہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں کسی کے خلوص پہ نیت کہ شک نہیں کر رہا ہوں کہ جناب کسی کا خلوص خدا نخواستہ کم ہے نہیں، لہذا یاد رکھیے گا ہماری عزاداری، ہمارا ماتم، ہمارا گریہ، ہماری عزاں، ہمارا سوگ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا اخلاق، ہر وہ چیز جو تقرب الہی کا سبب بنے، ہر وہ چیز جو ہمیں جوار محمد، آل محمد تک پہنچائے، اگر امام کی توجہ اس پہ نہ ہو، امام کے دستخط نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل ہمیں امام زمانہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اپنے امام کو یاد کرو، یہ جو روزانہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے امام کو یاد کرو، کیوں؟ تاکہ جب تم امام کو یاد کرو گے تو پھر حسین کی مظلومیت کو بھی یاد کرو گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ جب آخر میں زیارت پڑھ چکتے ہیں امام کی، تو سینے پہ چند مرتبہ ہاتھ مارتے ہیں ایسے کر کے۔ اس میں ایک ربط موجود ہے، اس میں ایک راز ہے عزیزان گرامی۔ یہ چند ہاتھ مارنا کیا ہے، کس بات کی علامت ہے؟ اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کے ضمیر اور میرے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے کوئی نوحہ نہیں پڑھا، آپ نے کوئی گریہ نہیں کیا، آپ نے کہا السلام علیکم صاحب علیہ وسلم، عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ مخرجک، اس کے بعد آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو چند مرتبہ آپ نے ہاتھ مارا۔ یہ ہاتھ مارنا مولا، یعنی میں بیدار کر رہا ہوں اپنے آپ کو، یہ ماتم سب سے پہلے ہماری بیداری کا سبب ہے کہ تمہیں ایک ایسے امام کی تیاری کرنی ہے کہ جو آ کر خون حسین کا انتقام لے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، امام کی نصرت کرنی ہے ہم نے، ہر امام نے چاہا ہے، اور ہماری عزاداری کا معیار کیا ہے؟ امام زمانہ، وہ آ کے خون حسین کے انتقام۔ لیکن جس عزاداری میں امام حسین کے خون کے انتقام کے لیے تیاری کی بات نہ کی جائے، وہ میری، آپ کی، ہمارے آبا و اجداد کی تو عزاداری ہو سکتی ہے، وہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہو سکتی۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ امام حسین کے انتقام کو، خون کے انتقام کو امام زمانہ سے جدا کر سکیں، ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے،
اپنی حجت کو معمور کیا ہے کہ عالمی حکومت انصاف قیام سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کا انتقام لینا ہے. اور ممکن نہیں جب تک یہ کہ ہمارے امام زمانہ کے خون حسین کا انتقام لے گا کہ جنہوں نے قتل کیا خون نہ حق بہایا, تو ممکن نہیں کہ ایک عزادار جو ساری زندگی ماتم کرتا رہا ہو, گریہ کرتا رہا ہو, زینب کی بے پردگی پہ روتا رہا ہو, سبھی کی سکینہ کے گالوں پہ تماچوں کا ماتم کرتا رہا ہو, ممکن نہیں ہے کہ امام زمانہ آئے وہ ان کا ساتھ نہ دے. اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی خطیب ممبر پہ جائے, کوئی ذاکر ممبر پہ جائے, کوئی مدح خواہ جائے اور وہ امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کا حکم نہ دے. ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی, کیونکہ طے شدہ امر ہے کہ خون حسین کا انتقام جو ہے وہ امام کا بیٹا امام کا فرزند لے گا, اور وہ ایک ایسی کربلا ہوگی کہ جس میں ہماری حسرتیں بھر آئیں گی, ہماری امیدیں بھر آئیں گی. یہ جو ہمیں حسرت ہوتی ہے, کاش کہ میں کربلا میں ہوتا, یا لیتنا کننا معکم, کاش ہم کربلا میں ہوتے. ہم کاش تو بہت کہتے ہیں, لیکن ایک خدا نے کہا کہ مایوس مت ہو, ایک اور کربلا بننے والی ہے. عزیزان گرامی, واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے. ہم اپنی زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کاش, ہم ایک موبائل دینے کے لیے اور اپنے گھر میں لگے چینل کی لسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یقیناً امام زمانہ کے ساتھ خون حسین کے لیے لڑنا واقعاً سخت ہے. میری عقل ناقص میں نہیں آتا, ممکن ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور دلیل اور کوئی اور وجہ موجود ہو تو وہ بیان کر سکتا ہے. جو شخص اپنے ایک موبائل یا اپنے ایک چینل کی لسٹ کی تیاری اور اس کی فہرست جو ہے امام کے سامنے پیش نہیں کر سکتا, وہ کیسے کہے گا, وہ کیسے تیاری کرے گا؟ یہ مجلس زدہ ہیں ہی اسی لیے کہ ہم تیاری کریں امام زمانہ کے لیے, نصرت دین الہی. اب آپ دیکھیں امام کہہ رہے ہیں مدد کرو, وہ کہہ رہے گھوڑا لے جائیے. برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جو کربلا میں موجود نہیں ہیں اور امام ان کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں. یہ ہے کردار کی پاکیزگی, یہ ہے کردار کی پاکیزگی کہ امام انہیں بلا رہا ہے. ایسے گرام میں کسی نے پوچھا کہ اربعین پہ لوگ جانے کتنے لوگ ہوں گے, 3 کروڑ لوگ ہوں گے. اچھا 3 کروڑ لوگ, توجہ رکھیے گا. آپ شہر اربعین پہ جلوس میں جاتے ہیں, جلوس کے بعد آپ کی شہروں کا کیا عالم ہوتا ہے, توجہ ہے. 3 کروڑ لوگ ایک چھوٹے سے شہر میں جمع ہو جائیں, اس شہر کا کیا عالم ہوگا؟ بقول عرفا کے کہ یہ پلاننگ جو ہے اربعین کی, یہ کسی انسانی ذہن کی پلاننگ نہیں ہے, کوئی اور طاقت ہے اس کے پیچھے جو لوگوں کو کہہ رہی کہ چلو چلو اربعین چلو. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جا رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھے گا کہ آپ کا ہر قدم جو امام حسین کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ رہا ہے, یہ در حقیقت امام زمانہ کی صدا پر لبیک کہنے کی تیاری ہے. حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہنے جا رہے ہیں نا. کسی نے کہا کہ کتنے لوگ آئے ہیں, کہا کہ 3 کروڑ. کہا کہ کتنے لوگوں کا امام نے بلایا ہے, کہا کہ کسی کو خط لکھ کے نہیں بلایا. کہا کہ پریشانی کا سبب تو یہی ہے, پریشانی کی بات تو یہی ہے کہ ابھی امام نے خط لکھ کے نہیں بلایا تو 3 کروڑ آ گئے, جب امام خود بلائے گا دعوت دے گا تو کتنے نکل کے آئیں گے, کتنے نکل کے آئیں گے عزیز نے گرا دی. یہ اربعین یہ تیاری ہے امام کے انقلاب کے لیے, یہ اربعین تیاری ہے خون امام حسین سے وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے. ہم نہیں تھے کربلا میں, آج بھی ہم مصائب سنتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. صرف ہم نہیں, کوئی بھی درد مند انسان سنتا ہے وہ روتا ہے, ہندو ہو کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو. درود بھیجے محمد وآل محمد, کوئی بھی ہو وہ جناب علی اصغر کے مصائب کو سنتا ہے روتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کی آواز انسانیت کی آواز ہے. عزیزانی گرامی,
آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ اربعین یہ ایک تیاری ہے امام کے لیے. امام حسین کی صدا پہ لبیک کہنے جا رہے ہیں, خوش نصیب معافرا جو جا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فرش اعظم کے توسل سے جن جن کے دلوں میں آرزو ہے اگر اس سال نہ شد سال آئندے ان شاء اللہ اللہ ان کو اللہ ان کی زیارت نصیب کرے. درود جی محمد والا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, آپ کا ہر قدم اس لیے ہونا چاہیے کہ صرف آپ امام حسین کے روزے کی ضرورت نہیں کریں گے بلکہ ہر اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے جو حسین اور آل حسین پہ ہوا, اس ظلم کے انتقام کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے. اور یاد توجہ رکھیے گا کہ امام عصر کی توجہ آپ کی جانب ہوگی, ہر اس مومن کی جانب ہوگی جو اس نیت سے قدم اٹھائے گا. کیونکہ ممکن نہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ خدا میں امام حسین کے خون کا انتقام لوں اور امام زمانہ آپ پہ توجہ نہ کرے, ممکن نہیں ہے. بقول ایک عالم دین کے کہتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ امام تم پہ توجہ کریں تو فوراً امام کو خون حسین کا واسطہ دو. مولا آپ کو آپ کے جد حسین کا واسطہ, اس کے خون نہ کا واسطہ, امام زمانہ توجہ کریں گے بس اذن گرامی میں نے آپ کی ذہن کو تمام کیا. نصرت دین الہی نصرت امام سے منسلک ہے اور نصرت امام کے لیے بیداری ضروری ہے. اور اس بیداری کے لیے یہ فرش ادا ہے کہ جو ہمیں ہر آن و حال میں بیدار کر رہا ہے. یہ ایام ایام اسرائے کربلا ہے, اسیروں کا قافلے اس کو لے کے چلے ہیں. یہ وہ ایام ہیں, ان اسیران کربلا نے ہر موقع پر امام حسین کی مظلومیت کو بیان کیا. عزاداری کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ عصر عاشور سے, جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہائے حسین کہہ کر ایک جملے کا آغاز کیا. اس ہائے حسین میں تین راز پوشیدہ تھے. پہلا راز مظلومیت حسین کا ہے, دوسرا راز ظلم یزید ہے, ظلم یزید کو آشکار کیا ہے, تیسرا راز عظمت دین پوشیدہ ہے اس عزاداری میں. جناب زینب اگر کہیں کہ ہائے حسین, یعنی امام حسین کی مظلومیت کو, کیوں حسین مظلوم ہے, کیوں قتل کیا گیا, یہی وجہ ہے. امام سجاد بازار کوفہ پہنچے, پہلا جملہ امام سجاد نے جو بتایا وہ کیا ہے, امام کی مظلومیت کو بیان کیا ہے. من عرفنی فقط عرفنی ومن لم يعرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. وانا علی ابن الحسین المذبوح بشط الفرات, میں حسین کا بیٹا علی سجاد ہوں. کون حسین؟ المذبوح بشط الفرات, جسے نہر فرات کے کنارے کل خنجر سے ذبح کیا گیا. مذبوح کا لفظ استعمال کیا, مقتول کا لفظ استعمال نہیں کیا. مقتول میں مختلف تعبیریں آ سکتی ہیں لیکن مذبوح میں, ذبح کرنے میں جو مظلومیت ہے وہ کسی اور جملے میں نہیں ہے. پہلی چیز جو اہل بیت نے اس پورے سفر میں بیان کی وہ ہے مظلومیت حسین, پھر ظلم یزید, اور تیسری چیز عظمت دین. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں امام سجاد کو موقع ملا, جہاں جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ یا دوسری خواتین کو خطبے کا موقع ملا, آپ نے دین کے, توحید کے, قرآن کے, اہل بیت کے اور امام حسین کے پیغام کو آگے پہنچایا. یہ وہ ایام ہیں عزیزان گرامی کہ جب اہل بیت کے قافلے کو شام لایا گیا ہے, بازار شام سے دربار شام تک کا فاصلہ چند منٹوں سے زیادہ نہیں ہے لیکن گھنٹوں بنت علی بازار میں کھڑی رہی. کیوں؟ باب الساعات پر قافلے کو روک دیا گیا, سجایا جا رہا ہے, آراستہ کیا جا رہا ہے. اب تک جناب زینب نے سارے میدان سر کیے لیکن اب جناب زینب ایک دفعہ سید سجاد کی طرف دیکھتی ہیں. سید سجاد, اب شرابی کا دربار ہوگا, علی کی بیٹی کیسے جائے گی؟ امام سجاد کے تو پیر عمر جیسے تمام میدان آپ نے سر کیے، آپ کو یہ میدان میں سر کرنا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے کہ جس کو امام سجاد بار بار یاد کر کے گریا کرتے رہے۔ پوچھنے والا پوچھتا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ امام نہیں کہتے کربلا، امام نہیں کہتے سینہ اکبر، امام نہیں کہتے حلقوں میں علی اصغر، امام نہیں کہتے میرا بابا پیاسا شہید ہوا، امام کہتے ہیں سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، الشام الشام الشام، ارے ساس و کرسی نشینوں کا مجمع تھا، شراب شراب پی کر سر حسین سے بے ادبی کر رہا تھا، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان گرامی، جب شام کے دربار میں لایا گیا، جناب سکینہ برک اللہیں کی نظر پڑی، اس نے کہا یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ جناب سکینہ ایک دفعہ لپٹ گئی اور پھوپھی اماں ہم نے تماچے کھائے، ہم نے ہمارے در چھینے گئے، ہماری چادروں کو لوٹا گیا، کہ آل محمد پر یہ بھی وقت آئے گا کہ انہیں کنیزی میں دیا جائے گا؟ جناب زینب نے کہا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اہل بیت کو ایک ایسے زندہ میں ڈالا گیا جس کی چھت نہیں تھی، رات کی سردی، دن کی رات کی اوس اور دن کے سخت دھوپ سے اذیت و پریشانی میں تھے۔ کم سے کم یہاں آنے کے بعد سکینہ کے گلے میں جو رسی بندی ہوئی تھی اسے کھول دیا گیا۔ بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں۔ جناب سکینہ بھی کبھی سید سجاد کے پاس جاتی، بھیا یہ کون سی جگہ ہے، کیا در زندگی گا، کیا آزادی نصیب ہوگی، بھیا کیا ہم اپنے وطن جائیں گے؟ کبھی ماں کے پاس آئے سوال کرے، کبھی پھوپھی اماں کے پاس آئے سوال کرے، اللہ اکبر، نہ جانے اہل بیت کیسے دلاسہ دیتے ہوں گے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، سکینہ در زندہ پہ آ گئی، دیکھا پرندے کچھ اڑ اڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک دیکھا پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹا یہ اپنے گھونسلوں اور آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھوپھی اماں سے کہتے، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ کیا ہم بھی مدینے جا سکیں گے، کیا ہمیں بھی آزادی نصیب ہوگی، کیا گرے زندہ کھلے گا؟ اللہ اکبر، نہ جانے کیسے دلاسہ دیتے ہوں گے۔ ایک رات کو بچی روتے روتے سو گئی، رات کو خواب میں دیکھا جناب زہرا آئی ہیں اور کہہ رہی ہے سکینہ ہمارے پاس آ جا، تیرا بابا انتظار کر رہا ہے، تیری مصیبت کے دن ختم ہوئے۔ جناب سکینہ خواب سے بیدار ہوئی اور ایک دفعہ رونے لگی، میرا بابا، میرا مظلوم بابا، مجھے بابا تک پہنچا دو، یا میرے بابا کو مجھ تک لا دو۔ کیوں؟ سکینہ سے وعدہ کیا تو امام حسین نے وقت آخر، جب کربلا سے جا رہے تھے شہادت کے لیے، سکینہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آئیں گے۔ اب سکینہ اس وعدے کے منتظر ہے، میرا بابا میرے پاس کب آئے گا، مجھے سینے پہ کب سلائے گا؟ بس ایک دفعہ بچی خواب سے اٹھی، رونے لگی، اہل حرم رونے لگے، سکینہ چپ نہیں ہو رہی، بس مختصر کیا، میں نے سر حسین چلا، تشت میں رکھا گیا، اوپر سے کپڑا ڈالا گیا، سامنے سکینہ کے سر حسین ہے، کپڑا ہٹایا، مدت و بعد بچی نے بابا کو دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اب تک سکینہ نے کیسے دیکھا ہے بابا کو؟ کربلا کے بعد نوک نیزہ پہ دیکھا ہے، یا پتھر مارتے لوگوں کو پتھر مارتے ہوئے دیکھا، یا کسی بھی طرح اذیت کرتے ہوئے دیکھا، اب سامنے سر حسین ہے۔ خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ دیکھ رہی ہے۔ اب بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اپنے والد کی گود میں دے دیتے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا کے ہاتھ نہیں ہیں، آج بابا مجھے گود نہیں لے سکتا، آج بابا کا سینہ نہیں ہے۔ سکینہ نے سر حسین کو تشت سے اٹھایا، کہا بابا کیا ہوا تیرے ہاتھ نہیں ہے؟ ارے سکینہ کے ہاتھ تو ہیں، بابا تیرا سینہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ارے سکینہ کا سینہ تو ہے، سکینہ تجھے اپنے سینے سے لگائے گی۔ اس کے بعد جناب سکینہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، جلے ہوئے کرتے کے دامن میں سر حسین رکھ دیا۔ اب بچی نے چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو حسین کے بالوں میں پھیرنا شروع کیا، بابا تیرے سر میں بہت خاک ہے، میں کنگھا کر دوں؟ اس کے بعد کہا بابا وہ کون
ظالم ہے جس نے مجھے کم سنی میں یتیم کر دیا؟ تین سوال کیے اہل حرم نے کھل کے گریا کیا. ننی ذاکرہ مجلس پڑھ رہی ہے, اہل حرم گریا کر رہے ہیں. عزادار خدا تمہاری اولاد کو امام زمانہ کے لیے سلامت رکھے. عزیزان گرامی, دوسرا سوال کیا جناب سکینہ نے. جناب سکینہ کی نگاہیں حسین کی سرخ داڑھی پہ پری, خون آلودہ داڑھی پہ. بابا وہ کون ہے کہ جس نے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کیا؟ اس کے بعد جناب سکینہ کی نگاہیں حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر پڑی. بابا وہ کون شقی ہے کہ جس نے آپ کو بے دردی سے شہید کیا؟ اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین پہ رکھ دیا. بابا جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے تھے, بابا اس پہ تماچے لگائے گئے. بابا جو گوشوارے تم نے پہنائے تھے, بابا انہیں چھین لیا گیا. بابا جو چادر تم نے پہنائی تھی وہ ظالموں نے چھین لی. سکینہ گیبین کر رہی ہے, سکینہ شکایت کر رہی ہے. بابا تیرے بعد گھاٹوں پہ چلایا گیا, بابا تیرے بعد تازیانے مارے گئے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بچی کی آواز آنی بند ہو گئی. جب سید سجاد نے کہا شاید سکینہ سو گئی ہے, آؤ سر حسین کو لے لیتے ہیں تاکہ سکینہ سو جائے. اب جو شانہ ہلایا تاکہ سر حسین لے سکے. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے حسین آ گئے سکینہ کو لینے. اللہ اکبر, سکینہ بابا کے پاس ہے. ایک اور امتحان شروع ہوا. بس آخری روایت عرض کروں گا, مجھے نہیں معلوم کیسے غسل و کفن ہوا, لیکن عزیزان گرامی حسین کی یتیمہ کو غسل دیتے وقت سوچا ہوگا, کفن دیتے وقت سوچا ہوگا, دفناتے وقت سوچا ہوگا سید سجاد نے, بابا ایسا امتحان تو کسی کا نہ تھا جیسا اس تاریخ زندہ میں میرا امتحان ہے. عزیزان گرامی, بس آخری روایت عرض کروں, در زندہ کھل گیا, اہل حرم جا رہے ہیں. جناب زینب نے دیکھا, جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ نظر نہیں آتی. ایک دفعہ اندر جا کے دیکھا, زندہ میں قبر سکینہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, ہاتھوں کو قبر سکینہ پہ رکھا ہوا ہے, سر جھکا کر مسلسل گریا کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے مادر, کیا کہہ رہی ہے ماں؟ سکینہ بیٹا بڑا ارماتھا در زندہ کھلے گا. سکینہ بڑا ارما تھا در زندہ کھلے گا. سکینہ پوچھتی تھی نا اما رہائی کب نصیب ہوگی, بیٹا در زندہ کھل گیا, بیٹا رہائی مل گئی, بیٹا ہم جا رہے ہیں, تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. شام کی عورتیں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی. مادر سکینہ نے کہا شام کی عورتوں دیکھو ہمارے جانے کے بعد ایک کام ضرور کرنا, ارے رات کی تاریکی میں آنا, ایک ایک شمع روشن کر دینا. ارے میری بچی کا دل تاریخی ہے, زندہ سے
اللہ لعنت اللہ الحمد سالمین وصیع عالم والذین ظلم ویر من قلبین قلبون مبارے لہا. ہم اس خلی عبادت کو قبول فرما, ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے. ہماری زندگی و توسل ماتم آزا اور اشک و امام زمانہ کے توسل سے بارگاہ فاطمۃ الزہرا میں درجہ قبولیت عطا فرما. ہمیں عزاداری کے ذریعے سے امام کے انقلاب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اربعین کے جانے والے اربعین کے لیے جانے والے مومن کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما. حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجات کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. جنہوں نے التماس دعا کیے مریض مریضہ کے لیے بار اللہ کے دیواز صاحب اس فرش اللہ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. بار اللہ دنیا کی جو نعمت ہم سے لینا چاہے لے لے, لیکن محبت اہل بیت کو ہم سے جدا نہ کرنا. ہم جب تک دنیا میں رہیں ان کے پیروکار اور عزادار اور مطیع بن کے رہیں, آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم